الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام علماء کرام جان اور دور دراز سے آئے ہوئے ساتھیوں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں ہر انگریزی کی تاریخ کا پہلا جمعہ یہاں جامعہ مسجد حق نواز شہید میں پڑھا رہا ہوں اور باقی جمعے ہمارے فاضل دوست مولانا اسرار القاسمی صاحب پڑھاتے ہیں اور وہ آج کل چونکہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں چند دنوں کے لیے اس لیے مجھے آج کے جمعے کے علاوہ بھی عید کے اجتماع میں بھی اور 29ویں شب کو بھی یہاں آنا پڑا. میرے ساتھیوں مولانا حق نواز شہید کا مشن دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. ان کے مشن کی تکمیل کے لیے ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں ہمارا عزم ہے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اسی جگہ پر اپنی جان کا آخری خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے ساتھیوں میں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت راشدہ کی حقانیت پر بہت ہی زوردار اعلان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صرف یہ اعلان نہیں کرتے کہ زمین میں میں خلیفہ بناؤں گا بلکہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں. ایک ویسے اعلان ہے, ایک یہ ہے کہ اس اعلان کو بطور وعدے کے نقل کیا گیا ہے. قرآن پاک کے انداز پر غور فرمائیں, قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کیا ہے اللہ نے, وعدہ کیا ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ وعدہ پاکستان کے کسی پٹواری کا نہیں ہے, یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ. اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا خلف نہیں ہو سکتا, خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود اپنی شان میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ کون سچی بات کر سکتا ہے؟ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ. اور یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے میں آج آپ کو خلافت راشدہ کے موضوع پر مناظر بنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جنگ کی تازہ ترین صورت حال پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ توجہ سے میری معلومات پر غور فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خلافت راشدہ کے موضوع پر واضح معلومات حاصل ہوں گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے, وعدہ کس نے کیا, وعدہ کس کا ہے, اور یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے, کون سے ایمان والے؟ امام ابو حنیفہ سے وعدہ ہے, امام مالک سے وعدہ ہے, امام شافعی سے وعدہ ہے, شاہ ولی اللہ سے وعدہ ہے, مجدد الفسانی سے وعدہ ہے, امام مہدی سے وعدہ ہے, قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں سے وعدہ ہے. اس کا جواب بھی کسی آیت میں دے دیا تاکہ کوئی اعتراض باقی نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف وعدے کی بات فرماتے کہ اللہ نے وعدہ کیا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وعدہ امام مہدی کے ساتھ ہے, یہ وعدہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہے, یہ وعدہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کا جواب دے دیا. اس آیت میں اتنی جامعیت ہے کہ رافضیت کی جڑیں چار لفظوں نے کاٹ دی, صرف چار لفظوں. وعد اللہ, وعدہ ہے اللہ کا, وعدہ کس کا ہے, وعدہ ہے اللہ کا, وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے, اور کیا کس کے ساتھ, الذین آمنوا, یعنی جن سے وعدہ ہے ان کے ایمان کا اعلان بھی عرش والے نے کر دیا. خمینی یہ کہتا ہے کشف الاسرار میں کہ صحابہ نے نبی کا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور قرآن کہتا ہے الذین آمنوا. وعدہ ہے اللہ کا, وعدہ کس کا ہے, اللہ کا, اور وعدہ ہے الذین آمنوا کے ساتھ, یعنی ان لوگوں سے وعدہ جو ایمان لائے, جو ایمان ہی نہیں لائے ان سے وعدہ ہی نہیں, یعنی جن سے وعدہ ہو گیا ان کے ایمان کی تصدیق کوئی آدمی کرتا, کوئی انسان کرتا, کوئی پیر کرتا, کوئی ولی کرتا, تو کہہ سکتا تھا کہ آج دل میں ایمان ہے کل کو ایمان نہیں, لیکن وعدہ کرنے والا وہ ہے جو ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے, جس کو پتا تھا کہ ان کا ایمان اب بھی پکا ہے, کل بھی پکا تھا, کل کو بھی پکا ہوگا. اس لیے اس خدا نے فرمایا وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے الذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ قیامت تک آنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ امام مہدی کے ماننے والے وہ کون لوگ ہیں؟ شاہ ولی اللہ کے نام لیوا وہ کون لوگ ہیں؟ مجدد الفسانی ابن تیمیہ کے لوگ ہیں؟ نہیں, فرمایا من کل, اے پیغمبر کے صحابیوں وعدہ ہے تمہارے ساتھ, وعدہ ہے. اور صرف یہ کہا کہ وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ, اور ایمان والے وہ نہیں جو پیرانے پیر کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو ابن تیمیہ کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو آج کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو امام مہدی کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو کل کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ ہیں من کم, جو تم میں سے, اے صدیق تم میں سے, اے عمر تم میں سے, اے عثمان تم میں سے, اے علی تم میں سے, اے معاویہ تم میں سے, اے صحابیہ تم میں سے, اے حبشہ کے بلال تم میں سے, اے عبد الرحمان بن عوف تم میں سے. وعدہ ہے اللہ کا, اور وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ, اور صرف ایمان والے نہیں, منکم وعامل الصالحات, اور ان لوگوں کے ساتھ جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی, جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی, جن کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے, جو عمل میں بھی بے مثال, ایمان میں بھی بے مثال. وعدہ کیا اللہ نے, وعدہ کیا, وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے, اللہ دینا آمنو, ایمان والوں سے وعدہ کیا, منکم تم میں سے جو موجود ہیں. یہ آیت کب اتری؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اتری, اس وقت اتری جب 1450 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے, اس وقت آیت اتری. اللہ نے ان کی عظمت کی وجہ, ان کی رفت کی وجہ سے ان سے وعدہ کر لیا. کیا وعدہ کیا؟ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم سے وعدہ کیا. کیوں وعدہ کیا؟ اس لیے کہ کما لیتخلفنہم فی الارض, اے صحابیوں تم سے وعدہ ہے کہ ضرور تو ضرور اس زمین پر تمہیں خلیفہ بنائے گا, اس زمین پر تم میں سے خلفاء کا انتخاب کرے گا. اگر منکم نہ ہوتا, اس کا مطلب مطلب یہ تھا کہ خلیفے سارے ہوں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ 1,24,000 سارے خلیفے ہوں گے، منکم کا مانا کہ تم میں سے بعض آدمی خلیفہ بن گئے، تم میں سے بعض آدمی خلافت کی مجلس پہ بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے، تم تک لفل دینا یہ قبل ہند جس طرح تم سے پہلی امتوں میں خلیفہ بنائے گئے، موسا کا خلیفہ یوسا کو بنایا، داؤد کا خلیفہ سلیمان کو بنایا، لیکن ان خلفاء میں نبوت باقی تھی، محمد کے بعد چونکہ نبوت نہیں ہے اس لیے اے خلیفہ تم نے کام نبوت کا بھی کرنا ہے، خلافت کا بھی کرنا ہے۔
ابو بکر کو خلیفہ بناؤں گا، چلو اللہ نام نہ لیتے، حضور نام لے لیتے،
لیکن یہ نام کا نہ لینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. میری بات پر غور کر کہ نام کا نہ لینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور خلیفہ منتخب کرنے کے لیے خلافت کی نشانی کے طور پر خلافت کا منوایا جانا یہ خدا کی سنت ہے. یہ خدا کی آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا کیا یا نہیں کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ غریب قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. مطلق اعلان ہے, کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا, کسی کے چہرے کا ذکر نہیں کیا گیا, کسی کے زلفوں کا ذکر نہیں کیا گیا, کسی انسان کے مجسمے کا ذکر نہیں کیا گیا. صرف اعلان ہے کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا. اس اعلان کے بعد آدم کو خلیفہ بنا دینا چاہیے تھا, اس اعلان کے بعد آدم کی خلافت کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے باوجود خلافت کو منوانے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا کہ آدم کو آگے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. یعنی خلافت کے منوانے کا طریقہ خدا نے بتایا کہ خلافت کا بے شک اعلان ہو جائے, لیکن طریقہ خلافت منوانے کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف اعلان کر دیا جائے. نہیں, خلافت منوانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو اور جس نے خلافت ماننی ہے وہ پیچھے کھڑا ہو. چنانچہ آدم کو خدا نے آگے کر کے ان فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. جب خدا نے پیچھے سجدہ کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا, حضور نے بھی اپنا خلیفہ بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا. اللہ نے بھی آدم کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا پیچھے سجدہ کرو, تو محمد نے بھی صدیق کو آگے کھڑا کر کے امت کو کہا پیچھے نماز پڑھو. یہ نشانیاں پیغمبر نے بتائی, وعدہ خدا کا کہو وعدہ. الذین آمنوا کے ساتھ منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اور آگے نشانیاں دیکھو کہ خلیفہ کیا کرے گا, خلیفہ کے ذمہ کام کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم. والا یمکنن کا کیا مانا؟ تمکین عرض ہے. یمکنن کا مانا فتوحات عامہ ہے. یمکنن کا مانا ساری کائنات میں پھیل جانا ہے. یمکنن کا مانا دنیا کو زیر و زبر کرنا ہے. والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم. بات توجہ کیجیے, تین نشانیاں خلفاء کی, تین نشانیاں. والا یمکنن لہم, ایسے خلفاء بناؤں گا جو زمین کو فتوحات پر عام کریں گے, جو زمین پر دین کو عام کر دیں گے, جو زمین پر قبضہ کر کے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. دینہم الذی ارتضا لہم, ایسا دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہوگا. جس طرح قرآن کہتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا, اے محمد میں نے تیرے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. گویا کہ اللہ نے صحابہ کے لیے اسلام کو پسند کر لیا تھا اور وہ صحابہ اسی اسلام کو والا یمکنن لہم کے تحت پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے. کیسر میں نافذ کریں گے, کس طرح کے کناروں میں نافذ کریں گے, افریقہ کے جزیروں میں نافذ کریں گے, انسانیت کے شہر میں نافذ کریں گے, ارے قسطنطنیہ کی وادی میں نافذ کریں گے, چین کے سہاروں میں نافذ کریں گے, بلوچستان کے سرحدوں پہ نافذ کریں گے, سندھ کی وادیوں پہ نافذ کریں گے, جو پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں اسلام کو نافذ کرتے جائیں گے. والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولا یبدلنہم, تیسری نشانی ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, کہ وہ تیسرا کام کا یہ ہوگا کہ خوف کو امن میں بدل دیں گے, ارے تباہی کو آبادی میں بدل دیں گے. تیسرا کام یہ ہوگا کہ پوری دنیا پریشان ہوگی, یہ اطمینان دلا دیں گے, پوری دنیا زیر و زبر ہوگی, یہ زمین کو ٹھہرا دیں گے. تم نے نہیں دیکھا, وہ دور نہیں دیکھا, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, منکرین نے زکات کھڑے ہو گئے, منکرین نے ختم نبوت کھڑے ہو گئے, منکرین نے حدیث کھڑے ہو گئے. کون ہے ایک ابو بکر ہے جو مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے جو زکات کی رسی بھی روکے گا صدیق اس کے لیے بھی میدان میں اتر کر اعلان جنگ کرے گا. صدیق نے یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کا سر اڑایا, صدیق نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا, منکرین حدیث کا خاتمہ کیا. چھ مہینے کی مدت میں پوری زمین میں امن قائم ہو گیا. قرآن نے کہا تھا بلا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, میرے محمد کے بعد جو خوف دنیا میں آئے گا اس خوف کو وہ خلیفہ بدل دیں گے, وہ اس خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے.
اور قرآن نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ویحبونہ اے محمد مصطفیٰ تیرے بعد کچھ لوگ چاہے تیرا دین چھوڑ جائیں لیکن ایک جماعت تیرے دین میں ایسی آئے گی جو ان مرتدوں کو اسلام کی طرف دبا لے آئے گی. مسلمہ ختم ہوگا, مسکرین زکات ختم ہو گئے, پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد صرف کسی کے اکڑ ہے جس نے بنا کے بستی رکھنا ہم کے ساتھ اسلام کی کشتی کو سوار کیا. میں والا یوں مشکل نہیں والا ہوں اس کے سب کے تحت جب میں تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے میرے جنگ کے دوستو یہ پاکستان آپ کا پونے 3 لاکھ مردہ میل پر قائم ہے. پورا پاکستان پونے 3 لاکھ مردہ میل اس ملک کا جغرافیہ ہے اور ہم کہتے ہیں بڑا ملک ہے پونے 3 لاکھ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ صدیق اکبر کا دور خلافت تھا 11 لاکھ مردہ میل. قرآن کے لفظ سے بڑھ کر قرآن کہتا ہوں والے مکی اللہ ہوں فتوحات کہیں کریں گے زمین کے اسلام کو خالص کر دیں گے نافذ کر دیں گے. ابو بکر نے 11 لاکھ مردہ میل پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا زمانہ پایا اور فاروق آدم آئے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مردہ میل پر اسلام کی حکومت کی. اور قرآن نے کہا والا جو مکی اللہ ہوں تین عمر نظر سزا نہ ہوں بلا جو بدل اللہ ہوں نمبا کے خوف نہیں سمنا فاروق کیا بن دنیا سے استعمال ہوئے عثمان غنی تشریف لائے انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کے. اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کا دور آیا انہوں نے 45.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. خلافت راستہ الحمد حاصل نبوت خلافت راستہ وہ خلافت راستہ جس کا ذکر آیت موجودہ میں موجود ہے جس کا ذکر وعدے میں موجود ہے اس کا اختتام حضرت علی اور حضرت حسن پر ہو جانے کے بعد اس کے تکمیلے کے طور پر امیر معاویہ نے جس وقت خلافت کا منصب سنبھالا تو امیر معاویہ نے پہلے سنبھالا 19 سال تک 64 لاکھ 63 ہزار مربع میل پر اسلام کی حکومت کر. اور یہ نشانی اس کے دور میں بھی پائی گئی جس کو قرآن نے کہا بالا جو مکی ملنا رہوں دین مل جس پتا رہوں بالا جو بدی ملنا ہوں ان بازی خوف ہی سمنا. اور قرآن کی جو آیت میں نے دوسری پڑھی ہے ذرا توجہ کریں اس کا ذکر اسی کے ساتھ آنا چاہیے. قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اے محمد نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ ساری دنیا کے دینوں پر تیرا دین غالب آ جائے تیری شریعت غالب آ جائے. لیکن حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ساری دنیا کے دینوں پر حضور کا دین غالب نظر نہیں آتا تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ محمد مصطفیٰ کا آنا تو اس لیے تھا کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام غالب آ جاتا. حضور دنیا سے رخصت ہوئے ابھی کیا شخص پتہ نہیں ہوا ابھی کسرا پتہ نہیں ہوا ابھی افریقہ کے جزیرے پتہ نہیں ہوئے. شاہی اللہ نے اس کا جواب اپنی مار کا تلا رکھتا ادارہ تم خفا نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دور نبوت 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے. اور دنیا کے لوگوں اس نئی تحقیق ہے جو امام الحسن شاہ ولی اللہ نے دنیا کے سامنے رکھی ہے. شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا دور نبوت 23 سالہ نہیں 53 سالہ ہے. کہ پہلے 23 سال پیغمبر براہ آڈر دیتے رہے کہ یوں کرو اور باقی 30 سال نبی آڈر نہیں دیتے رہے. آڈر پہلے کا موجود تھا لیکن نبی کا خاص ابو بکر عمر عثمان علی کرتے رہے یعنی 23 سال محمد کا اپنا دور یعنی نبی کا دور ہے اور 30 سال کا بعد والا دور کی حقیقت میں محمد کا دور ہے. اسی وجہ سے یہ 30 سالہ دور جو ابو بکر عمر عثمان و علی کا دور ہے اس کو بھی حقیقت میں خلافت اس کو بھی حقیقت میں نبوت کا دور شمار کیا گیا. اب دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا کے مشرق بس پر کسرا کے تابع تھے ایران کے تابع تھے اور رستم اور یزدجر کے تابع تھے. پوری دنیا کے مکے کے مشرق ہو افریقہ کے مشرق ہو ایران کے آتش پرست ہو ایران کے بت پرست ہو تمام کے تمام ایران کے مطلب تھے, اسرا کے مطلب تھے, ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, روم کے بادشاہ کو کسر کہا جاتا تھا, اور پوری دنیا کا اہل کتاب چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے ساتھی ہو سارے روم کے مطلب تھے. اب دیکھیے جب پوری دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے مطلب ساری کائنات تھی, جس طرح آج روس اور امریکہ کے طاقت ہے, آج کوئی طاقت نہیں تھی روس اور امریکہ کو پتہ کر لے تو دنیا یہ کہے گی ساری دنیا پتا ہو گئی. اس لیے تو ساری دنیا کے ممالک انہیں دونوں ملکوں کے مطلب ہے. اسی طرح رسول اللہ کے دور میں کیسروں کی طرح دو بڑی طاقتیں تھیں, افریقہ ان کے مطلب تھا, انتاکیہ ان کے مطلب تھا, قسطنطنیہ ان کے مطلب تھا, ہندوستان ان کے مطلب تھا, چین ان کے مطلب تھا, روس ان کے مطلب تھا, شمالی افریقہ ان کے مطلب تھا, یورپ ان کے مطلب تھا. یہ دو بڑی طاقتیں تھیں, لیکن فاروق اعظم ایک ایسے مسجد کے اندر پھر خزانہ سنگھا رہا جس نے آ کر اپنی فوجوں کو پہلے کیسر روم کے دربار میں بھیجا تو کیسر روم کے پرخت چوڑا دیے, پھر کس طرح کے پرخت چوڑائے جب دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تاج پاؤں کے نیچے رنگ گانے میں ساری کائنات پر غلبہ اسلام کا استعمال ہوا کہ کیسر کے ٹکڑے ہوئے کس طرح کے ٹکڑے ہوئے ساری کائنات اسلام کے نظروں کی قرآن کی یہ تسلیم ہوئی عمر کے ہاتھوں پر پورے ہو گئی کہ عمر نبی ایسا رسول ہو تو خدا جو نہیں رہو تین کو نہیں جس وجہ سے جس کام کے لیے تو دنیا کرا تھا اس کام کو تیرا کرے گا اور وہ کیا جو کر سکا میرے دوستوں یہ قرآن ہے. قرآن کی اس کام میں حضر نبی افضل رسول ہو کے اس فرمان نے اس شہادت نے اس کہانی نے بتا دیا کہ ابو بکر عمر کے دور کو نکالو قرآن کی صداقت نہیں سمجھ میں آتی. اس لیے کہ صدیق اکبر کی شان میں صحابہ ایسے اتری, عمر کی وجہ سے ستائی ایسے اتری, عثمان کی وجہ سے تیرہ ایسے اتری, علی کی وجہ سے نو ایسے اتری, اور کل صحابہ کے لیے 700 قرآن کی آیتیں اتری, 2000 پیغمبر کی حدیثیں آئیں, صحابہ اسلام والے صحیح تھے. تو قرآن کی 700 آیات کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, شان نزول کیا ہے؟ جو قرآن ماننے کا اس کو صحابہ ماننے پڑیں گے, صحابہ قرآن کیا رہتا ہے, قرآن صحابہ کیا رہتا ہے. مولانا حق نواز کو کسی جرم میں شہید کیا گیا کہ اس مسجد قلندر میں ابو بکر اور عمر کی عظمت کو پورے ملک کی گلیوں گلیوں میں فروغ کر دیا. مولانا حق نواز شہید نے مجھے شہادت سے 6 دن پہلے کہا تھا, ضیاء الرحمان فاروقی اپنے موقف کو سورج کی طرح روشن کر کے منوانے کے لیے مجھے جان کی قربانی دینی پڑے میں اس آدمی کو مسلمان کیسے کہوں جس نے لکھا ہے کہ ابو بکر سے اعوذ باللہ عثمان جیسے 10 لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. میرے بھائی کی شہادت کے بعد ہر چوک میں ہر گلی میں پاکستان کے ہر بازار میں ہر شہر میں نئی دبئی میں ابو ظہبی میں برطانیہ میں سعودی عرب میں شیعہ کے کفر کی آواز گونج رہی مشکل مرحلہ حل کر دکھایا. میرے قائد کو قتل کی دھمکی
ڈرتا تھا، پیر ڈرتا تھا، حکمران ڈرتے تھے، لیکن اس بنیاد میں چونکہ عطا اللہ شاہ بخاری کا پسینہ تھا، اس بنیاد میں حبیب الرحمان مدیانی کی 19 سالہ جیل تھی، اس بنیاد میں افضل حق کا پسینہ تھا، اس بنیاد میں محمد علی چلندری کی استقامت تھی، اس بنیاد میں شیخ سلم الدین کا استقبال تھا، اس بنیاد میں قاضی احسان کی خطابت تھی۔ چنانچہ 90 سال کے بعد وہ مسئلہ اسمبلی میں پیش ہوا، بھٹو جیسا لازمین آدمی بھی ان کے کفر سے دستخط کرنے پر مجبور ہو گیا، علی خان بھی مجبور ہو گیا۔ پاکستان کے سیو آج تم کہتے ہو کہ کس طرح اسمبلی میں کافر کہیں گے؟ اگر خدا نے میری زندگی رکھی، میں اس اسمبلی میں تمہارے کفر کی طرح تھا، یا خود پیش کروں گا یا ایسے نمائندے بھیجوں گا یا تمہارے کفر کی طرح تھا اسمبلی میں پیش کریں گے، اور یہ جگیردار، یہ ممبر، یہ وزیر تمہارے کفر پر دستخط کریں گے۔ اگر میں نہ رہا تو میری جگہ پر جو آئے گا وہ قرارداد پیش کرے گا، ہم تمہارا کفر منوا کریں گے۔ آئسہ کا دشمن کافر، میں بھی آج وہی بات کہتا ہوں جو معاذ بن جبل نے کیسر روم کے دربار میں کہی تھی کہ نحن قوم نحب الموت، ہم ایسی قوم ہے جو موت کے ساتھ ایسی محبت کرتی ہے، جیسے تم اجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہو، ہم اسی طرح موت سے محبت کرتے ہیں۔ آج مروں گا تب بھی زندہ رہوں گا، کل مروں گا تب بھی زندہ رہوں گا، ارے ٹکڑے ہو جائے تب بھی زندہ رہوں گا، ذبح ہو جاؤں تب بھی زندہ رہوں گا، آج میں شراب لگاؤں تب بھی زندہ رہوں گا، تب پیدار پہ چڑھوں تب بھی زندہ رہوں گا، جس طرح میرا قائد زندہ ہے میں بھی انہیں زندوں میں اپنا نام لکھانا چاہتا ہوں۔ صرف اسی مشن پر کھڑی ہے جو میرے قائد نے ہر تقریر کے آخر میں دہرایا تھا کہ فنا کی راہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں جاتا اسے جینا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا مسئلہ شیعہ کے کفر کو عوام میں منوانے کا تھا، وہ میرے قائد نے منوایا ہے، منوایا ہے یا نہیں؟ اور یہ بتایا ہے کہ عائشہ کے دوپٹے کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا، منوایا ہے یا نہیں؟ اس سے اگلا کام کیا ہے؟ اس کے اگلے کام کی طرف ہمیں توجہ دینی، جس کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم نے بنیاد رکھ دی، بنیاد۔ اس سے اگلا کام یہ ہے کہ سی او ڈپٹی کمشنر بھی تمہیں کافر کہے، ایس پی بھی تمہیں کافر کہے، وزیر بھی تمہیں کافر کہے، پارلیمنٹ کا ممبر بھی تمہیں کافر کہے، کالج کا پرنسپل بھی تمہیں کافر کہے، ارے ہر محکمے کا افسر تمہیں کافر کہے، اس کفر کے لیے مجھے لاکھوں کی تعداد میں تمہارے کفر پر مشتمل انگریزی میں، عربی میں، اردو میں لٹریچر شائع کرنا پڑا، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اسی سال لاکھوں کی تعداد میں سیا کے کفر کا لٹریچر چھپ رہا ہے، جو گھر گھر میں پہنچے گا، جو تمہارا ایک ایک گھر شہر میں جینا ٹوکر ہو جائے گا، دیواریں بھی تمہیں کافر کہیں گی، گلیاں بھی تمہیں کافر کہیں گی، پارلیمنٹ بھی تمہیں کافر کرے گی، سپریم کورٹ بھی تمہیں کافر کرے گی، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن تمہارا کفر دنیا کے سامنے روشن کرتے ہیں۔ آنے والا الیکشن بندہ یہ ادھار دینا پڑے گا. میرے دوست آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ماں کا سوال شہید کے قتل کے بعد جو ہمارے شہر اس جنگ میں حالات دیکھ آئے بلکہ پورے ملک جو لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا وہ ایک فطری عمل تھا, وہ ایک واقعے کا منطقی نتیجہ تھا, وہ عمل کرتے عمل تھا.
اللہ
مولانا نواز شہید لاکھوں انسانوں نے اس شہید پر آنسو بہائے, لاکھوں سکھیوں نے اس کو قبر میں اتارا, لاکھوں آہوں نے اس کو لہر میں جگہ دی, اور آج تک اس کی قبر پر رونے والوں کا تانتا بنا ہوا ہے. اور بار بار مجھے پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے, زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے, مگر تیری میں جلا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. یہ کہانی 22 فروری مولانا حق نواز شہید اسی دن رات ایک لڑکا آصف ندیم جو مولانا حق نواز شہید کے قتل پر احتجاج کر رہا تھا اس کو شیعہ نے گولیوں سے بھون ڈالا, وہ بھی شہید ہو گیا. اس کے بعد 18 مارچ لال مسجد جنگ شہر میں شیعہ نے آگ لگائی. اس مسجد کو آگ لگانے پر جنگ اخبار جیسے بڑے جریدے نے اس پر ایڈیٹوریل لکھا, صدر لکھا کہ یہ آگ کا واقعہ غیر معمولی. اسی رات کو دوبارہ پنڈی محلہ کی ایک مسجد کے دروازے پر آگ لگائی. اسی رات مولانا حق نواز ہمارے شہید آصف ندیم ہمارے شہید ہو, مسجد ہماری آگ لگائی جائے, پنڈی محلہ کے مسجد میں آگ لگائی جائے, پھر 23 مارچ جامع مسجد اہل حدیث جنگ سٹی کے دروازے پر بم مارا گیا. وہ ٹائم بم تھا. اس بم میں مولانا شاہ رخ قاسمی, مولانا عبدل علی یزدانی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما کو ختم کرنے کا پروگرام تھا, اور شیعہ کو یہ بم مارنے والوں کو یہ احساس تھا کہ سٹی مسجد کے دروازے پر بنایا جائے گا, اس لیے ٹائم بم اسی جگہ پر رکھا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھیوں کی جانیں بچانا تھی کہ مسجد کے اندر اسٹیج لگایا گیا اور عین موقع پر بم پھٹا, اور اس کے نتیجے میں 3 کارکن شہید ہو گئے, 33 آدمی شدید زخمی ہوئے, اور ان میں کئی زخمی اس وقت بھی ہسپتالوں میں, اور ان کے نچلے حصے مفلوج ہو چکے. لاکھوں روپے کی دوائیاں سپاہی صحابہ ان کو دے لے کر دے چکی, اور ان کے لیے لوگوں نے بڑا تعاون کیا, اور وہ ہسپتالوں میں موت و حیات کی کشم کش میں مبتلا. اور اس اتنا میں وہاں پر اس ہجوم میں ایک شیعہ تھا, اس کو کوئی پتہ نہیں کس نے مارا ہے, ہجوم والوں نے مارا یا شیعہ نے لے جا کر مارا, لیکن وہ مر گیا ایک شیعہ. اس واقعے کے بعد شیخ اقبال ایم پی اے کے گھر کے دروازے پر بم پھٹا. ہم نے 23 مارچ کے بم کے دھماکے میں انتظامیہ سے کہا کہ عوام الاختیار کو گرفتار کرو, سلام الصلاح شاہ کو گرفتار کرو, مرزا مختار کو گرفتار کرو, لیکن ہماری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں. لیکن جب ایم پی اے کے گھر کے دروازے پر بم پھٹا تو انتظامیہ نے امان اللہ کو گرفتار کیا. امان اللہ اختیار ہمارے اس بم کے کیس میں ملزم ہے, اور ابھی تک شیخ اقبال کے بم کے دھماکے میں وہ جیل میں, لیکن ہمارے اس دھماکے کے کیس میں اس کی گرفتاری نہیں آئی. اب 3 آدمی شہید ہوئے, 33 زخمی ہوئے, 1 آدمی اس وقت تک گرفتار نہیں کیا گیا. اتنی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس اسلام کیا ہے خان گھر میں ہمارے ایک لڑکے کو دیکھ دیا, شہر سلطان میں لڑکے کو عبد الجبار کو دیکھ کیا گیا, اور تربیت کا مظاہرہ انہوں نے, اور اس کے بعد جنگ میں روزانہ شیعہ کے ڈیروں سے فیرنگ ہوتی,
جب تالوں نے سپاہی صحابہ کے کارکن سخری پڑے کر کے ایک لڑکے کو گولی لگی ہے, ادھر سے گولی لگی ہے دوسری طرف سے نکل گئی. وہ سب پارک میں جہاں بلد ہے ایک رکشے والا ہے اس کو بندوق دکھا کر کار میں بٹھا کر سیا کر لے گئے اور اس کا رکشا چلا دیا گیا ہے سنیوں کا. اور چیز کے لیے ہمارا ایک لڑکا عرفان اس پر فائر کیا ہے گولی چلائی, دو آدمیوں پر ہم نے پرچہ کرایا, ان دو آدمیوں نے ایک لڑکے کو گرفتار کیا اور اس کو کل چھوڑ دیا بغیر ضمانت, دوسرے کو گرفتار نہیں کیا. انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ بے گناہ ہے, یہ بے گناہ ہے. میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں 125 آدمی ہمارے تم شیعہ کے لکھوانے پر گرفتار کرتے ہو, ان کے لیے تحقیق نہیں کرتے کہ پہلے یہ ملزم ثابت ہو جائے پھر اس کو پکڑے, اور ہمارے لڑکوں پر فائرنگ کرنے والوں کے لیے پہلے تفتیش کرتے ہو, پہلے تم دھوکہ دیتے ہو, فریب کرتے ہو کہ آپ کی بے گناہ ہے, ہم گناہگار تھے. مولانا حضرت نواز اس وقت گناہگار تھے جب ان کو مکان سے تباہی انتظامیہ نے کچھ کیا, ان کو لاٹیاں ماری گئی اور بعد میں پولیس نے ان کو بے گناہ کرا دیا. اس وقت تمہارا قانون کہاں تھا؟ اس وقت تمہاری تلوار کہاں تھی؟ تمہاری دفاع کہاں تھی؟ اس وقت یہ تمہارے حساب تھے اور اصول کہاں تھے؟ اور ان حالات کہ ہمارے کارکنوں کے گھر آگ چل رہی چند آج کی لپیٹ میں پورے شہر آگ برس رہی ہے, اور انتظامیہ پچھلے ڈپٹی کمشنر کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئی. ڈیجیٹل پارٹی ڈی سی صاحب نے رکھی, ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا نہیں, ہمیں اس کی نیت پر شبہ نہیں کرتے, چلو اسی بہانے کچھ مذاکرات ہوں گے, کچھ باتیں ہوں گی, ہم ان کو پتہ نہیں سمجھتے, ہمیں جانا چاہیے. ہم وہاں گئے, ہم نے وہاں کھلی بات کی کہ تمام حالات مولانا حضرت نواز شہید کے قتل کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں. جب تک آپ مولانا حضرت نواز شہید کے قتل کی اصل سازش کو بے نقاب نہیں کرتے اس وقت تک کوئی ضمانت نہیں دیا, اس وقت تک کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. میں نے یہ بات غلط کہی, یہ صحیح تھی. میں نے کہا تھا بم کے دھماکوں میں آپ ہمارے ملزموں کو گرفتار کریں, ایسا بھی کوئی ایسی انتظامیہ بھی آپ نے بجائی تھی, ایسے پولیس افسر ایسے ڈپٹی کمشنر بھی آپ نے دیکھی کہ ایک آدمی بم کا دھماکہ کرتا ہے, اس کو بم رکھنے کے شبہ میں یا بم رکھنے کے الزام میں مشتعل ہو مار دے یا اس کو لے جا کر شیرا مار کر ان کے کھاتے میں ڈال دیں, اور اس کے بعد جو بم کے دھماکے میں 3 آدمی شہید ہو جائے, 5 زخمی ہو جائے, انتظامیہ یہ کہے کہ جو تحریر کار تھا پہلے تم اس کے قاتل ہو, تمہارے لڑکوں کے قاتل ہم بعد میں پکڑیں گے. ایسے بھی کوئی بیوقوف لوگ آپ نے دیکھے؟ ایسے بھی جانبدار لوگ آپ نے دیکھے؟ یہ جانبداری ہمارے ساتھ جنگ کی انتظامیہ کر رہی ہے, اور جو دو لڑکی ہمارے ایک کارکن زخمی کرنے کے چل میں جن پر پرچہ کرایا گیا تھا, ایک لڑکے کو کل چھوڑ دیا گیا اور دوسرے کو گرفتار نہیں کیا.
عرفان کے قاتل کو, عرفان کے قاتل کو
اسی طرح اس یونس کے کیس میں ایک ہمارے لڑکے الیاس کو پکڑا گیا, دوسرے ایک زائد لڑکا ہے زائد راشد کا نام, اس کو گرفتار کیا گیا. تقریب کار کے قتل میں تم گرفتاریاں کرتے ہو اور 3 آدمی ہمارے جو قبروں میں چلے گئے, 35 آدمی جو زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں ان کے لیے تم کوئی گرفتاری نہیں کرتے. اگر تمہارا یہ رویہ ہے تو آج کے بعد سپاہی تبادلہ بھی تمہارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی, اور میں جنگ کی انتظامیہ کو 48 گھنٹے کا نوٹس دیتا ہوں کہ اس عرفان کے ملزموں کو اور جنگ کے دھماکے کے ملزموں کو اگر تم نے 10 دوپہر تک گرفتار کر لیا تو ضرور جنگ کی تاریخ لکھے گا اور اس ضرور کی جانب میں خود کروں گا.
Thank you.
کو پکڑو گے تو جان چھوٹے گی، ورنہ یا جنگ میں ہم نہیں رہیں گے یا تم نہیں رہو گے۔ اس کے لیے تیار ہو، آج کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں انتظار نہیں آتی، یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہماری لڑائی شیعہ سے ہے، ہماری لڑائی جگیرداروں سے ہے، ہماری لڑائی ایران کے پسماندوں سے ہے، ہماری لڑائی فتوار سے ہی قاتلوں سے ہے۔ تم ہمارے راستے میں آؤ گے تو میری ٹھوکر مار کر اڑا دیں۔ ہم کے ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، کمشنر صاحب اور تفتیشی ٹیم کے انچارج صاحب، میں سوال کر سکتا ہوں، میں سوال پوچھ سکتا ہوں، مجھے بتاؤ مولانا حق نواز شہید کے قتل کے ایف آئی آر میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ ہمارے مخالفین کے دماغ پر چڑھاؤ پڑا کیوں نے مارا؟ تمہاری تفتیشی ٹیم نے ہم سے کبھی پوچھا کہ وہ مخالفین کون ہے؟ مولانا حق نواز کا مخالف آپ کا حسین ہے، مولانا حق نواز کے حل فیصل کرے گا ہے، سرار اللہ خیال ہے، شاید نکلی ہے، سردار دادا دفاع پاس ہے، غلام فتاح لگتی ہے، غلام حسین لگتی ہے، ان کو پڑھاؤ پڑھا کر تب بیچ میں چار دو گے تب پھر کوئی بات ہوگی، ورنہ آج کے بعد ہم تم سے کوئی بات نہیں کرتے۔ پرسوں شام 5 بجے جنگ میں ہمارا احتجاجی جلوس نکلے گا اور یہ جلوس پرسنل ہوگا، مطالبات کا جلوس ہوگا، اس کے راستے میں روڑے اٹکاؤ گے تو ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہیں امن کی بات، ٹیرر کی بات، مذاکرات کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تم نے جب طرف چار کی ہے تم ہمیں بےحد سمجھتے ہو، تم ہمیں بے دست سمجھتے ہو، تم ہمیں لاچار سمجھتے ہو، تمہیں بھول ہے ہمارا تو وہ مشن ہے کہ منہ چھپا کے دیے نظر چھپا کے دیے، منہ چھپا کے دیے نظر جھکا کے دیے، ستم گھروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے، ایک رات کم چیئے تو ہے کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالے جلا کے دیے۔ آپ کے پاس بابا کے ساتھ ہیں، آپ بات ہوں گے پرسوں شام 5 بجے آج کے پاس صاحب کے ساتھی کے پاس، جس پہ صاحب کا کارکن ہے اس کے پاس جھنڈا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سب کے سرخ ٹوپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہے، سرخ ٹوپی اور پنچم یہ ہمارا نشان ہے، ہم اپنے مطالبات کے حق میں بچوں کو جلوس نکالیں گے، شیعہ کی پرورشت، شیعہ کی بدماشی، شیعہ کی شہزلت کو ہم چوکوں میں نندا کریں گے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے ٹکرائیں، ان بدماشوں کی بدماشی کو اب تک سے قوت سے ختم کر دیں، لیکن ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم آگ لگانا نہیں چاہتے، ہم آگے بڑھانا نہیں چاہتے، لیکن انتظامیہ اگر ہمیں مجبور کر چکی ہے، انتظامیہ اگر امن کی بات نہیں سننا چاہتی تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے اور ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہمارے اس احتجاج کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اگر انتظامیہ نے ہمارے اس پرامن جلوس کو روکنے کی کوشش کی تو سارا جلوس اور سارا شہر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوگا۔ تمہیں امن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں بات سلجھانے والی تمہارے خانے میں نہیں آتی، ہم آدمی پکاتے تم چھوڑ دیتے ہو، تمہارے پاس کا ملک ہے، تمہارے پاس کا شہر ہے، تم ہمارے نوکر ہو، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب اور افسران والا، تم ہمارے نوکر
میں سب کو قربان کر سکتا ہوں. ایک یونس مرتا ہے, تم ہمارے قاتلوں کو گرفتار نہیں کرتے ہو. ہتھیار شہید ہوا, آسر شہید ہوا, تین آدمی شہید ہوئے, پینتی مسلم جو کر اسپتالوں میں پڑے ہیں, تم بکر گئے ہو, تم سیاسی کی جنگ بن گئے ہو, تم آپ تک کے چوکیدار بن گئے ہو, تم فیصل ڈالے ہیں آپ کے نوکر بن گئے ہو, تم امان اللہ جاس کے تازہ شہر بن گئے ہو, تم ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے ہو, ہم تم پر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ احتجاج کے لیے تیار ہیں؟ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں قوم احتجاج سے نہیں روک سکتی, اس کے لیے تیار ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے 27 مئی کو آل پاکستان علماء کنونشن جنگ رکھا, جس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث 5,000 سے زیادہ علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شریک ہوں گے, اور کئی لاکھ سنی اور آپ کے جلسے میں شریک ہوں گے. آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس کنونشن کا ایجنڈا مولانا حق نواز شہید کے قتل کی اصل سازش کو بے نقاب کرنا ہے. اس کنونشن کا ایجنڈا آنے والے محرم کے حالات ہیں. اس کنونشن کا ایجنڈا بموں کے دھماکے کے ملزمان کو کیسے کردار تک پہنچانا ہے. اس کنونشن کا ایجنڈا شراب مقفر کرنے انتظامیہ کی لاپہلی سے غور کرنا ہے. اس کنونشن کا ایجنڈا کبیر والا کے 8 زخمیوں کے بارے میں اور فکر کرنا ہے. اس کنونشن کا ایجنڈا ملک ملک اقبال کے گھر میں ڈاکہ کے ملزمان کو گرفتار نہ کرنے پر اظہار تشویش کرنا ہے, اور انشاءاللہ وہ کنونشن اپنی تاریخ کا منفرد کنونشن ہوگا جس میں پاکستان کے تمام مقاتل فکر کے سید علماء شریک ہو رہے ہیں. آپ بھی اس میں شریک ہوں گے؟ آپ اس کنونشن کے لیے تیار ہیں؟ اس کنونشن میں شرکت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اشتہار چھپ چکے ہیں, دعوت نامے چھپ چکے ہیں, اور پوری دنیا میں اشتہار پہنچایا جا رہا ہے, اور پرسوں کا جلوس ہمارا پہلا احتجاجی جلوس ہوگا. ٹھیک ہے, آخری کہنا توجہ توجہ, مولانا حق نواز شہید کے قتل کے کیس میں اصل ملزمان کے بارے میں سیدھا فرق ادا کر رہے ہیں, اور کیسیا سنیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ سنیوں نے مروایا, کسی نے کہا فلاں نے مروایا. جنگ کے نوجوان ہو, کیسیا کی سازش ہے, اس سازش میں مت آؤ. مولانا حق نواز کے وہی اصل قاتل ہیں جن کی نشان بھی حق نواز شہید اپنی تقریروں میں کر چکا ہے. 16 فروری کے جمعے میں جو نشاندہی ہو چکی ہے, 29 اکتوبر کی ریل بازار کی تقریر میں جو نشاندہی ہو چکی ہے, وہی اصل مولانا حق نواز کے قاتل ہیں. ہم شیعہ کے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے لیے تیار نہیں. اس سلسلے میں جو افواہیں پھیلاتا ہے اس پر کڑی نظر رکھیں, یہ شیعہ کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والی بات ہے. ہم ایسی افواہوں پر کان دھرنے کے لیے تیار, ٹھیک ہے, اس پر غور کریں. پاکستان کے مشہور شاعر ناب خان آپ اور مشریف کا میں چنوادی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان کی خدمت کی
کیسٹ سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ جامعہ مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی نارتھ کراچی, فون نمبر 03223188997. میز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے.